الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلے میں ایک موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے اور ہمارا موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق کے بارے میں انشاءاللہ آج کلام ہوگا. آپ سلسلے میں شامل رہیے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے میٹھے میٹھے انداز, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں گفتگو ہوگی. آپ کالز بھی کر سکتے ہیں, شامل سلسلہ ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق یقیناً بہت بلند و بالا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رفعت والی ہے, عظمت والی ہے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اور حضور کی رفعت و شان کو کیا بیان کریں گے؟ کفیل بھائی, آپ قرآن مجید فرقان حمید سے حضور کے اخلاق کو بیان فرما دیجیے.
اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ بے شک آپ خلق عظیم پر قائم ہیں. عظیم اخلاق کی صفت سے آپ متصف ہیں
ماشاءاللہ.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم وہ کیا ہے,
سبحان اللہ,
تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
اللہ اللہ.
پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن پورا حضور کا اخلاق ہی ہے.
کیا بات ہے, کیا بات.
قرآن میں جتنی اخلاقی صفات اور اخلاق کا درس دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں, وہ تمام صفات اخلاق بدرجہ اتم پائی جاتی
تھی. کیا بات.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ
اخلاق کی ایک قسم ہے
کہ فرمایا کہ یہ اخلاق حسنہ میں سے ہے کہ انسان کو فرمایا کہ معافی کو پکڑ لو, معاف کر دو, بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کر لو. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اس میں کیا مطلب ہے, کیا معنی ہے, کس مقصد. تو حضرت جبرائیل نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو بیان نہیں کر سکتا, اللہ تبارک و تعالی سے پوچھ کر آتا.
اللہ اللہ.
چنانچہ حضرت جبرائیل بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو پھر واپس آ کے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا محمد ان اللہ تعالی یأمرک ان تعفو عمن ظلمک.
اللہ.
کہ محمد آپ اسے معاف کریں جو آپ پر ظلم کرے.
سبحان اللہ. سبحان.
فرمایا, وتعطی من حرمک, جو آپ کو محروم کرے آپ اسے عطا کرے.
کیا بات.
اور فرمایا, وتصل من قطعک, جو آپ سے قطع تعلقی کرے آپ اسے صلہ رحمی جوڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے دیکھیں, اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہی تمام انسانوں کے اندر عظیم ترین اخلاق پر قائم ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی افضل ترین مخلوق میں سے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کرام میں جو اخلاق تھے وہ سب آپ کی مبارک ذات کے اندر بدل ختم پائے جاتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد قرآن میں فرمایا کہ وعدے کے پکے اور سچے تھے. حضور میں یہ اخلاق کتنا پیارا پایا جاتا تھا کہ ایک روایت کے مطابق اب 3 دن تک ایک شخص کا انتظار کرتا ہے, وہ وعدہ کر کے گیا تھا, اور جب وہ آیا تو فرمایا کہ تم نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا, مگر حضور وہاں سے ہٹے نہیں. اندازہ کیجیے کس قدر وعدے کی جو ہے وہ پختگی تھی.
یہ بھی اخلاق وعدے کے سچے ہیں. پھر یہ کہ آپ نے جو فرمایا کہ انبیاء کرام چونکہ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہوتے ہیں, سرکار ان سب سے, تمام انبیاء کرام سے مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں افضل ہیں, تو جو ماڈل بنایا جاتا ہے ماڈل کو سب سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے. آدمی کہتا ہے کہ اس ماڈل کو دیکھ کر بندہ جو اس کی طرف مائل ہو. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے, تو جس کو ہدایت دینے والا بنایا گیا یقیناً وہ اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوگا.
اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا, اس کے باوجود اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا, فبی ہدا ہوں مقتدی.
ہائے ہائے ہائے.
دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کی.
اللہ اکبر. اللہ.
حضور کو اخلاق کے اندر یہ درس ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی اخلاق کی پیروی کی. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سیرت ہے کہ فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کی سیرت کے اندر جو ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے,
نمونہ ہمارے لیے بنا دیا
ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں فالو کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر نہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں؟ کہ اخلاق انسان کی وہ صفت ہے, اچھا اخلاق, کہ اس کے ذریعے سے ہر شخص جو ہے وہ اچھا یا برا پہچانا جاتا ہے. کتنا ہی اچھا کیوں نہ, اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ کسی کے دل میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں بنا سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اخلاق کا کیا عالم تھا کہ کفار آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائے کرتے.
کیا بات
ہے, کو حق نے جمیل کیا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, وہی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا سہا, وہی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا سہا, تیرے خالق حسن و عطا کی قسم.
ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں, اخلاق یہ جو لفظ ہے یہ خلق کی جمع ہے,
ٹھیک ہے,
اور خلق کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نفس کی ایک حالت ہے, نفس کی حالت راسخہ ہے, کہ جب یہ نفس کے اندر یہ حالت پائی جائے تو بندے سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بندہ غور و تفکر نہیں کرتا.
اچھا,
یعنی اس کو عام الفاظ میں یوں سمجھیے کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک ایسی چیز, ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے, ایک ایسی حالت اس کی پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ غور و تفکر نہیں کرتا اور بندے سے وہ افعال صادر ہوتے ہوتے رہتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اب یہ دو قسم کے ہوتے ہیں, یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو اخلاق ہیں ان کی دو قسمیں بن گئی. ایک کو کہا جاتا ہے اخلاق حسنہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے اخلاق سیئہ.
ٹھیک ہے,
یعنی اچھے اخلاق اور برے اخلاق.
ٹھیک ہے,
کہ جب یہ نفس کی وہ کیفیت کا نام ہے, اس حالت کا نام ہے, جب حالت کا نام ہے تو اب بندہ یہ چاہے گا کہ یار میں کیا کروں کہ اپنے نفس کے اندر یہ کیفیت پیدا کروں.
ٹھیک ہے,
اچھے اخلاق میں اپناؤں. تو اچھے اخلاق اپنانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس کو ظاہر کے اندر دیکھے,
ٹھیک,
اور وہ با اخلاق ہو, اس کے اندر اچھی عادات ہوں, اور ایسی عادات ہوں کہ فطری طور پر وہ جو بھی عادت اپنائے تو وہ اس کی اچھی ہی ہو,
اس کی وہ کاپی کر لے
اس کو, تو اب اس کو وہ آئیڈیل بنا.
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اخلاق کو اچھا کیا جا سکتا ہے, یعنی اس
نفس کی حالت, اب اس حالت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو جب نفس کی حالت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا اب انسان کو چاہیے کہ اس کے سامنے ایک آئیڈیل ہو,
ٹھیک ہے,
ایک ماڈل ہو, اور جس کو دیکھ دیکھ کر یہ بندہ اپنے آپ کو ڈھالے.
صحیح,
کیونکہ انسان کی ایک طبیعت ہے کہ انسان جب کسی کو فزیکل طور پر دیکھتا ہے تو پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے.
بالکل,
تو اس طرح یہ جو اخلاق اچھے ہیں ان کو اپنانے کے لیے ہمیں ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے. اب آئیڈیل کیسا ہونا چاہیے, اگر آئیڈیل کو ہم نے تلاش کرنا ہے تو ایک مسلمان کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں.
کیا بات ہے, کیا بات,
جو آیت مبارکہ تلاوت کی نا اس کے اندر انک لعلی خلق عظیم, اس میں علماء نے جو کمال کی بات بیان کی ہے نا وہ یہ ہے, ارشاد فرمایا علی جو ہوتا ہے نا وہ غلبہ کے لیے آتا ہے.
اچھا,
غلبہ یعنی جس کو بولتے ہیں مثال کے طور پر جیسے یہ ایک میز ہے,
ٹھیک ہے,
اب اس میز کے اوپر اگر میرا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ کو غلبہ حاصل ہے اس میز پر,
ٹھیک ہے,
اس کے اوپر ہے.
صحیح ہے,
تو علی کا مطلب اوپر.
صحیح,
تو ارشاد فرمایا کہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا, اخلاق یہ ایک صفت کا نام ہے, اور صفت کا نام ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ یار صفت یہ اپنائے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ شخص ہے طالب, وہ ہے مطلوب,
وہ
گویا کہ یہ شخص ہے, جی وہ مطلوب ہے جس کو یہ طلب کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ کسی چیز کے اندر مہارت حاصل کرنا ہے تو وہ صفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے, جیسے علم ہی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو علم حاصل کرنے کے لیے یہ شخص اس کے پیچھے جائے گا, اس کو تلاش کرے گا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ غالب ہے,
علم غالب ہے,
علم غالب ہے اور یہ مغلوب ہے.
صحیح ہے,
اور یہاں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا, اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگ اخلاق کو تلاش کرتے ہیں,
اللہ اللہ,
ان کو طلب کرتے ہیں, وہ غالب ہے, یہ مغلوب ہے, لیکن آپ ایک ایسی ذات ہیں کہ آپ غالب ہیں اور یہ اخلاق یہ مغلوب,
یعنی آپ غالب ہیں ان اخلاق پر اور لوگ آپ سے اخلاق کو سبحان اللہ, سب سے اولا والا ہمارا
سب سے
اتنی پیاری بات کہی کہ فرمایا کہ کمال اس لیے کمال نہیں کہ وہ کمال ہے، وہ اس لیے کمال ہوا کہ حضور نے اسے اختیار
کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے، کتنی پیاری بات.
اخلاق کو جو حسن ملا ہے وہ محبوب کی بارگاہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ، اخلاق اچھا ہوا ہی جب ہے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا.
میں نشان تیرے کلام پر جس میں سفر نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سفر ہے جس میں سفر نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان.
اخلاق مصطفیٰ کی بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے اخلاق کا کوئی ایسا واقعہ بھی سنا دیں کہ ہماری محبت میں مزید اضافہ ہو جائے.
جی بالکل، یہ واقعہ میں اکثر بتاتا ہوں، بیان کرتا ہوں جہاں مجھے موقع ملتا ہے، کیونکہ واقعہ اتنا پیارا ہے.
واہ.
اور من احب شیء اکثر ذکرہ.
کیا بات.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما تھے. یہ امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے. تو ایک یہودی تھا اور ان کا بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا زید ابن سعنہ. اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کھجوریں خریدیں، اور ابھی کھجوریں دینے میں اور معاہدے میں دو یا ایک دو دن باقی تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما تھے کہ وہ شخص آتا ہے زید ابن سعنہ اور چلا کر اور کرخت آواز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑ کے یہ کہتا ہے کہ اے محمد، تم ساری عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہو اور ان کے حقوق جلدی ادا نہیں کرتے، حالانکہ ابھی ایک دو دن باقی تھے. تو غصہ آنے والی بات ہے. اور پھر بھرے مجمع میں سب کے سامنے، اور وہ بھی مسلمانوں کے نبی سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم وہاں موجود تھے. تو وہ آگے بڑھے اور کہا کہ تیری یہ مجال کہ تو ہمارے نبی سے اس طرح گفتگو کرے، اگر حضور کا ادب مانے نہ ہوتا تو میری تلوار اور تیری گردن ہوتی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق دیکھیے کہ واقعی سرکار حسن اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جیسا کہ مفتی صاحب نے آیت تلاوت فرمائی. تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو پیچھے کیا اور کہا، اے عمر یہ کیا کر رہے ہو، پیچھے آؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کرتے اور اس کو نرمی سے تقاضا کرنے پر آمادہ کرتے، اس طرح تم ہم دونوں کی مدد کرتے،
صحیح،
یہ تم نے کیا کیا. تو حضرت عمر کو پیچھے کیا اور پھر بعد میں حضرت عمر سے فرمایا کہ جاؤ اس کو اس کے حصے کی کھجوریں دے دو، بلکہ کچھ زیادہ دے دینا.
اللہ اللہ.
تو حضرت عمر اس کو لے کر گئے، اس کو کھجوریں دینے لگے اور کچھ زیادہ دینے لگے.
ٹھیک ہے.
تو وہ زید ابن سعنہ کہنے لگا، اے عمر مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے
ہو؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں نے چونکہ تجھے ڈرایا دھمکایا جس سے تو خوف زدہ ہو گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری دل جوئی اور دلداری کے لیے مجھے حکم دیا کہ زیادہ کھجوریں دو.
اللہ
اب دیکھیں غیر مسلم ہے،
کیا بات،
اس کے ساتھ یہ انداز ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اب وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگا اور کہا کہ اے عمر تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا کون؟ کہا کہ میں زید ابن سعنہ ہوں.
حضرت عمر
پہچان گئے کہ اچھا وہی جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے. تو رات میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سارے اوصاف بیان فرمائے، تو تم نے حضور کی بارگاہ میں آ کر اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا؟ تو سب جانتے ہو. کہا کہ اس وجہ سے کہ میں نے الحمدللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو اوصاف نبوت پائے جاتے تھے اور جو نشانیاں پائی جاتی تھیں وہ بدرجہ اتم ساری میں نے دیکھ لی اور حضور کی ذات میں موجود تھا. صرف دو نشانیاں ایسی تھیں جن کو چیک کرنا باقی تھا، جن کو دیکھنا باقی تھا. وہ یہ تھا کہ نبی آخر الزماں کی ایک نشانی یہ ہے ان کی نبوت پر، ان کا حلم لوگوں کی جہالت پر غالب، اور ان کے ساتھ اگر جہل کا برتاؤ کیا جائے گا تو ان کا حلم بڑھتا جائے گا. تو یہ دو نشانیاں میں نے چیک کرنی تھیں اور یہ میں نے بدرجہ اتم جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود پائی ہیں. تو اے عمر میں
تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں بڑا مالدار ہوں, میں اپنا آدھا مال امت مصطفیٰ پر وقف کرتا ہوں.
اللہ
وہ کریے گا حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان.
سبحان اللہ.
اب آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق بھی بے مثل و بے مثال, حضور کی ذات بھی بے مثل و بے مثال, حضور کا حسن و جمال بھی بے مثل و بے مثال.
کوئی شک ہے ہی نہیں.
وہ فائنل جملہ سن لینا کہ اب میری نگاہوں میں,
اب تو آپ ویسے مختصر بات بولنے والے ہیں,
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں.
مگر یہاں ایک منٹ میں ایک بات میں شیئر پڑھ لیجیے گا, یہاں مختصر بات نہیں چلے گی نا, یہاں جب سرکار کی شان بیان ہوئی تو وہ شرح و بس کے ساتھ ہونا.
اعلی حضرت نے اینڈ کیا نا دیکھیں, لیکن رضا نے ختم میں سخن
اس کر دیا. اب میری نگاہ وہ جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے, ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے
السلام کے اخلاق پر بات ہو رہی ہے, سرکار عالی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جا رہی ہے. آئیے انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو بھی کریں گے, مگر کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کی بھی دل جوئی ہو جائے. جی سنائیے گا کال.
میرا سوال یہ ہے, میری ماما کی عمر 60 سال ہے اور ان کی ٹانگوں میں بہت زیادہ اچنی ہوتی ہے اور وجود بہت زیادہ وزنی ہو گیا اور ٹانگوں سے وزن نہیں اٹھایا جاتا, تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیں اچھا سا کہ ماما میری جو ہے نا سمت نہیں دیکھ رہے ہیں اور مسلسل دیکھتے ہیں. اور میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی کی گھر میں بہت لڑائی ہوتی ہے اپنی بیگم سے, کوئی وہ بھی وظیفہ اچھا سا بتا دیں.
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. جی علی اصغر بھائی, استخارے کا جواب, ان دونوں کا جواب.
سب سے پہلے ان کا جواب دے دیتا ہوں جنہوں نے اپنی والدہ کے ٹانگوں کی تکلیف کے حوالے سے اور بھائی اور بھابھی کے مابین جھگڑوں کے حوالے سے اپنا مسئلہ ریکارڈ کروائے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مغنی, یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مغنی, یہ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ ایک مرتبہ پڑھ کے, یعنی صلی اللہ علی محمد یا مغنی صلی اللہ علی محمد پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے ٹانگوں پر مسل دیا کریں. دن میں کئی دفعہ یہ عمل کر لیں, بار بار کر لیں, تو انشاءاللہ عزوجل جو ٹانگوں کی آپ نے تکلیف بیان کی ہے یہ دور ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور دوسرا سوال آپ نے یہ جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ بھائی اور بھابھی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے, تو یہ دونوں کے لیے یہ عمل ہے, یہ دونوں کر بھائی بھی کریں اور بھابھی بھی کریں. وہ یہ کہ سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر یا مانعو یا معطی, یا مانعو یا معطی, یا مانعو یا معطی, یہ پڑھ لیں روزانہ 20 مرتبہ, تو انشاءاللہ عز و جل آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں دور ہو جائیں گی. تعویذات اطہاریہ کے بسے خاص طور پر ایسے یعنی لڑنے جھگڑنے والوں کے ایک تعویذ ملتا ہے جو دونوں داڑوں کے بیچ میں دبانا ہوتا ہے تعویذ کو, یعنی اگر شوہر اگر غصہ کرتا ہو تو بیوی کو چاہیے وہ تعویذ دونوں داڑوں کے بیچ میں دبا لیں. روزے میں نہیں کر سکتے, بہرحال اس کے علاوہ کے لیے ہے. اور اگر زوجہ غصہ کرتی ہو تو شوہر کو چاہیے وہ تعویذ اپنے دونوں داڑوں کے بیچ میں دبا لیں, انشاءاللہ عزوجل امن قائم ہوگا اور جھگڑے ختم ہو
جائیں. جی ایک کال اور دیجیے گا.
جناب مجھے عرض کرنی ہے کہ غیروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے چاہیے اور دھوکے باز کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنی چاہیے.
بھائی کرنا تو اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان کے ساتھ تو اس نے سلوک کرنا ہی ہے, اور غیر مسلم کو بھی خامو خامے تو تکلیف نہیں پہنچا سکتے نا. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے حدیث میں فرمایا نا, میں نے تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فرمایا نا,
جی جی,
کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب جو بیان فرمایا کہ جو آپ سے قطع تعلقی کرے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی,
کیا بات کیا
فرمایا, جو تمہارے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے اس کے ساتھ تمہارا صلہ رحمی کرنا یہ تو برابری ہو گئی نا.
صحیح,
جیسی کرنی ویسی بھرنی ہو گئی. اخلاق تو یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا
کریں. اچھا جانتے ہو نہ جانتے ہو ہر ایک کے ساتھ
ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے, مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے نا.
ٹھیک ہے.
اور پھر یہ کہ اخلاق تو میری صفت,
صحیح,
ہر انسان کی اپنی صفت ہے نا, اس کو اس صفت کو اختیار کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا کرنا ہے.
صحیح.
تو اپنے اندر اچھائی پیدا کرنے کے لیے ہم اخلاق کو
چاہے وہ سامنے اپنا ہو یا غیر ہو
اپنا ہو یا غیر.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اگلی کال.
میرا نام شاہد ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ پاک راتیں جو ہیں یہ رمضان کی, میں کیا کیا عبادات کرنی چاہیے بہترین مقبولیت کے لیے, مغفرت کے لیے؟ والدین کی طرف سے قرآن مجید پڑھا ہے, وہ بھی حیات ہے ماشاءاللہ, تو یہ میرے والدین کی طرف سے قبول ہوگا, ثواب ملے گا ان کو؟
زندگی میں اسال ثواب کرنا چاہ رہے ہیں,
زندگی میں بھی اسال ثواب کر سکتے ہیں. والدین کی طرف سے پڑھا یعنی ان کے لیے پڑھا تاکہ اس کا ثواب انہیں پہنچے, تو زندگی میں بھی آپ اسال ثواب کر سکتے ہیں, والدین کو بھی کر سکتے ہیں, دیگر بھی اپنے رشتہ داروں کو کر سکتے ہیں. اور یہ نہیں کہ جب زندہ کو کریں تو مردہ کو نہ کریں, دونوں کو ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں.
صحیح. اور تاک راتوں کی عبادت,
تاک راتوں کی عبادات کے اندر تلاوت قرآن کریم ہے, نوافل ہیں, صلاۃ التسبیح ہے.
صحیح.
زیادہ سے زیادہ صلاۃ التسبیح پڑھیں.
ٹھیک ہے.
دین کی محفل میں شریک ہونا نفلی عبادات سے جو ہے وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو مختلف عبادات ہیں, اعتکاف میں جو بیٹھتے ہیں وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں, گھروں پہ خواتین بھی صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں, جن کی قضا نمازیں ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ
پڑھیں,
بہترین موقع ہوتا ہے, تو قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ ادا.
ٹھیک ہے جی. کچھ میسیجز بھی شامل سلسلہ کر لیتے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہے کہ السلام علیکم, میرے لیے دعا کر دیں تمام مسائل ختم ہو جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے اور آپ کے لیے جو بہتر ہے آپ کے حق میں وہ فرما دے. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں زبان میں زخم یا پیپ ہو اور وہ پھٹ کر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
جی ہاں, روزہ ٹوٹ جائے گا اسی صورت کے اندر, اور روزے کی قضا لازم ہوگی. البتہ جس روزے میں ایسا ہوا روزہ ٹوٹ گیا, بقیہ دن بہرحال روزے دار کی طرح بغیر کچھ کھائے پیے گزارنا ہی واجب ہوگا.
یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ناز سنوا دیجئے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انشاءاللہ. اچھا ایک اسلام بھی کہتے ہیں کہ یہ ناز سنا دیجئے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, انشاءاللہ سنوائیں گے. عظیم بھائی اگر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, یہ دو اشعار پڑھ دیں. صلی اللہ تعالی علی محمد.
سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, بغیر خلیل کا
سلسلے میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، سرکار کی شان بیان کی جا رہی ہے. شہزاد بھائی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو حضور کے اخلاق سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟
یہی اصل مقصد ہے.
جی جی جی،
اگر دیکھا جائے
بالکل
مقصد ہے. یہ بھی ایک مقصد ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان کی جائے، آپ کے صفات بیان کیے جائیں، کہ جس سے دل کے اندر محبت پیدا ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثتُ لأتمم مقائم الاخلاق.
اللہ اکبر.
حضور فرماتے ہیں میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ اخلاق کے جو مقارم ہیں، جو درجات ہیں، ان کو میں پائے تکمیل تک.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، یعنی آپ کی ذات پاک کے اندر، وہ بدرجۂ اتم وہ پائے جاتے ہیں. اور ابھی شعر پڑھا کہ تیرے تو وصف عیب ثنا ہی سے.
اللہ اللہ.
اور یہاں
انتہا، انتہا جو ہوتی ہے نا، یہ بھی عیب ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
فرمایا کہ یہ جو عیب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوصاف کو اس تناہی کے انتہا کا جو عیب تھا، اسے بھی پاک کیا.
صحیح.
اور حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا
آپ کیا فرما دوں.
میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے فرمایا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اس کی تفسیر علماء نے یہ بھی بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے رب کوئی بھی کافروں میں سے دنیا پہ بسنے والا نہ چھوڑ. انکا انتظر ہوں یدلو عبادہ کا، کہ اگر تو ان میں سے کسی کو چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے.
ٹھیک ہے.
آپ کی یہ دعا تھی اپنی قوم کے لیے.
صحیح.
اور جب غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے کنارے شہید ہوئے کفار سے ہیں، حضرت عمر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ بد دعا فرمائی، فرمایا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے کے یہ نہیں جانتے.
کیا بات ہے، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے.
طائف کے اندر بھی سرکار علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن آخر میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلوں کے اندر ایسے افراد پیدا ہو جائیں گے جو اسلام،
جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے.
اور دیکھیں وہاں حضرت نوح نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایسا بسنے والا نہ چھوڑنا، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں ان کے لیے دعا کروں تو ان کی نسل میں سے کوئی باقی بھی نہ بچے گا. یہ یقین تھا آپ کو کہ میں دعا کروں گا تو پھر یہ ختم ہو جائے.
اللہ اللہ.
اس کے باوجود آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، مولا میری قوم کو ہدایت
عطا فرما.
حضور کو محبت اتنی ہے نا، حضور کو محبت اتنی اپنی امت سے کہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں قیام فرمایا، نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور ایک ہی آیت پر شبو کر دی.
اچھا.
ایک ہی آیت کی تکرار کرتے رہے. وہ آیت اتنی زبردست ہے، قرآن مجید کی ساتویں پارے میں آیت مبارکہ ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز.
اللہ
اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو مغفرت فرما دے گا تو غالب حکمت والا.
سبحان اللہ.
اتنی محبت ہے امت سے.
سبحان اللہ.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اخلاق ہیں، یہ اخلاق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو حضور کے اخلاق سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں لینا چاہیے. اچھا، اب یہ جو اخلاق ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہیں. مثال کے طور پر ایک ہے انسان کا اپنی ذات کے اخلاق، کہ انسان اپنے نفس کے اندر اور اپنے باطن کے اندر، اپنے ظاہر کے اندر ایسی صفات کو پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اس کی عادات اچھی ہو جائیں،
اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے.
جی. اور وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمائے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک اخلاق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ.
اچھا.
اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا.
سبحان اللہ.
رب نے جو ارشاد فرمایا ہم نے ویسا کرنا.
ٹھیک ہے.
اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اسی طرح لوگوں کے ساتھ.
صحیح.
اسی طرح لوگوں کے اندر بھی مختلف، اپنے والدین کے ساتھ،
رشتہ داروں
کے ساتھ، غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ، مسلمان ہیں ان کے ساتھ، قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، تو یہ مختلف قسم کے اخلاق ہیں.
ٹھیک ہے.
اور اتنا یعنی وسیع دائرہ ہے کہ اس کو اگر سمیٹا جائے تو یوں کہا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں،
صحیح،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرامین ہیں، جناب یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ سارے کے سارے اخلاق ہیں.
اگر ہم
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام،
اگر ہم اسے یوں کہہ دیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم حضور کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں.
ایک حدیث پاک، کمال کی حدیث پاک ہے، اسے یعنی یوں سمجھے کہ سب کچھ سمیٹ جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے.
صحیح.
نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، اور ارشاد فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک و کرہتا ان یتالیا علیہم الناس. ارشاد فرمایا کہ نیکی حسن خلق ہے،
ٹھیک ہے،
نیکی حسن خلق ہے، یعنی جتنے بھی وہ عادات تھیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، یہ ساری عادات اگر کوئی اختیار کرتا ہے یہ نیکی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں وہ کھٹکے، اور فرمایا کہ تو اس بات سے کو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں،
ٹھیک ہے،
ان پر اطلاع پائے جائے.
صحیح.
تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جو نیکی ہے نا، یہ نیکی، یہ حسن خلق سرکار نے فرمایا. اب دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی نیکی کا کام ہے وہ حسن خلق،
حسن اخلاق
تو نیکیوں کو اپنا اخلاق جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بچے. دیکھیں حسن اخلاق والا کو اس میں شرم و حیا ہوگی،
ٹھیک ہے،
جب لوگوں سے شرم و حیا ہوگی تو رب سے اس کو کتنی شرم و حیا ہوگی،
زیادہ ہوگی.
رب کی نافرمانی وہ کرے گا ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. رب
ایک آدمی کے جو برا لگتا ہے اس سے بچتا ہے، اور رب کو جو
رب
چیز بری لگتی ہے،
حسن خلق
کو ناراض کرنے والی
ہر نیکی کا جو ہے وہ خلاصہ بہن، جب حسن اخلاق آ جائے گا تو وہ نہ کوئی رب کی نافرمانی کرے گا، اور ہر اس جگہ جو ہے وہ بندہ موجود ہوگا جہاں پر رب کی رضا والے کام پائے جاتے ہیں.
کیا بات ہے، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس پر یقیناً کثیر احادیث ہیں، ان کو اگر ہم ایک سلسلے میں بیان کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. کچھ احادیث اگر آپ بیان کر دیں.
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا تھا، جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، تو آپ نے پوری ایک تصویر کھینچی اور دو جملوں میں یہ ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن. اب یہی احادیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ظلم کرے اسے آپ معاف کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات امت کو تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نام کا جنت میں ایک محل تعمیر فرما دے تو جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم سے کاٹے اسے جوڑو.
کیا بات.
اب آپ دیکھیے یہ حدیث پاک ہے کہ یعنی یہ اگر ہم سنیں تو مزہ بھی آئے گا لیکن آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اتنا نرم طبیعت نرم زبان والا ہوتا ہے کہ اس کی نرمی کی وجہ سے لوگ اسے احمق خیال کرتے ہیں.
اچھا.
احمق خیال کرتے ہیں، احمق کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی آپ کو آ کے باتیں سنا رہا ہے، اب وہ جو برابر والے ہوتے ہیں نا وہ اوپر اور چڑھانے کے لیے، ارے یار تم کچھ بول نہیں رہے، تم اس کو تم بڑے بے وقوف ہو، جواب دے سکتے ہو، بالکل نہیں دے رہے جواب، کچھ تو بولو اس کو، کچھ تو بولو، تمہارے گھر والوں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ مومن اتنا نرم طبیعت والا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو احمق خیال کرتے ہیں.
صحیح.
اس کے اندر نرمی نرمی ہوتی ہے، اور جس کے اندر نرمی ہو، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نہیں ہوتی تو وہ اس کو عیبدار بنا دیتا.
اور نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ نرم مزاج،
نرم مزاج. اگر نرمی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا، نرمی کرنے کی جگہ پر ہی نرمی کی جائے گی. اب اگر گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے تو پھر اس کو اچھے انداز میں سمجھایا جائے، اور جہاں پر اجازت ملے تو وہاں پر اس کے اعتبار سے رویہ اختیار کرے.
حضور کے اخلاق میں سے یہ بھی بیان فرمایا نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اپنے معاملے کے اندر اپنی ذات سے متعلق کوئی معاملہ ہوتا تو معاف فرماتے،
سبحان اللہ.
رب کا اگر کوئی معاملہ ہوتا، کوئی رب کی نافرمانی کرتا تو وہاں آپ
یہ قاعدہ بتا دیا گیا
کام لیتے. یہ ہمارے لیے بھی قاعدہ ہے، اور بہت سے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹانے والوں کے لیے یہ مثالیں دیتے کہ جناب حضور نے معاف کر دیا، آپ بھی انہیں معاف کر دیں. نہیں، حضور نے اللہ کے معاملے میں معاف نہیں کیا، وہاں حد نافذ فرمائی.
سبحان اللہ.
جب ہماری اپنی ذات کا معاملہ ہوگا تو ہم ہر چیز معاف کریں گے.
کیا بات ہے.
لیکن جب بات آئے گی ایمان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی بات آئے گی، تو پھر جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کو نافذ ہی کیا جائے گا.
صحیح.
اور جو اس کو نافذ کرنے کے حقدار ہیں وہ نافذ کریں گے. اب معافی کوئی نہیں دے سکتا، حاکم کو اس بات
یہاں نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اخلاق اللہ کی بات کرتے ہو، اخلاق مصطفیٰ کی باتیں کرتے تو معاف کر دو.
دیکھیں حاکم کے گھر پہ کسی نے چوری کر لی تو حاکم اپنے چور کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کے گھر پہ کی اور وہ حاکم کے پاس پکڑ کے لے بھائی یہ چور ہے، اب حاکم بولے یار معاف کر دیتا ہوں میں اسے،
نرمی کرتا ہوں اس کے ساتھ،
یہاں نرمی نہیں ہوگی. یہ حدود اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے. تو جہاں اللہ اور رسول کا معاملہ ہوگا وہاں وہی انداز اختیار کریں گے جو اللہ کے رسول نے اللہ کے معاملے میں اختیار فرمایا، اور جہاں ہماری اپنی ذات کا تقاضا ہوگا وہاں حضور کے ان اخلاق پر عمل کر کے.
یہ سارے اخلاق جی بالکل اخلاق ہے نا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کیا ہے ہمیں اسی طرح کرنا ہے.
چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں، حضور کی سیرت سے فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال حضور کی خدمت
کبھی مجھے جھڑکا نہیں. جب بھی سنتے ہیں نا تو یہ سن کر بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ
اور کمال. اگر میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ یار ہر کوئی سمجھے گا بھائی میرا تو بہت اچھا اخلاق ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کا اخلاق بہتر ہوگا نا, حضور کا اخلاق سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے وہ بہتر تھا, تو آپ نے اپنی کسی زوجہ کو کبھی نہیں ڈانٹا, کبھی جھڑکا نہیں, اپنے خادمین کو جو ہے وہ نہیں ڈانٹا, تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے, ہم اپنی اولاد سے کیسے بات کرتے ہیں؟
اولاد کو تو پکیا بنایا ہوگا, بات نہیں مانے یوں پھینکیں گے.
حالانکہ اولاد کے ساتھ تو بندے کو محبت ہوتی ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی بچوں پر شفقت کرنے کا حکم فرمایا, حدیث پاک ہے نا, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے.
حضرت امام حسن کو جو ہے بوسا دیا, ہائے
ہائے ہائے,
تو ایک صحابی ساتھ بیٹھے تو فرمایا رسول اللہ میری 10 اولادیں کبھی کسی کو بوسا نہ دیا, تو حضور نے فرمایا کہ جو اپنے چھوٹوں پہ جو ہے وہ شفقت نہیں کرتا, رحم نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم اللہ نہیں فرماتا. تو پتہ چلا کہ ہمیں اولاد سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ, دیکھیں ہم باہر بہت اچھے اخلاق والے بنتے ہیں لیکن وہی اخلاق ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ, زوجہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے تو سب سہم کے رہ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے آنے سے خوش ہوں, ان کے لیے خوشی ہو, ان کے لیے اس بات پہ, دیکھیں انہیں اس بات پہ تو خوشی ہوتی ہے کہ ابو کا کوئی دوست آیا تو خوشی ہو جائے گی کہ چلے ہر
کچھ تحفہ دے کے جائے گا, ابو کا دوست آیا تو کچھ اچھے انداز میں ملیں گے, ابو اس کی وجہ سے صحیح رہیں گے, اور ابو آئیں گے تو گھر میں پھر پریشانی ہو جائے گی. تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں چھوٹوں کے ساتھ بھی نرم ہونا ہے, بڑوں کے ساتھ با ادب ہونا ہے, اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے اور ہمیں یہ اس بات کی طرف بلاتی ہے کہ سرکار کی اطاعت کریں, حضور کی اتباع کریں, انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. آخری میں جو ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ, اس کو سمیٹتے ہوئے چند باتیں عرض کرتا ہوں, پھر اجازت چاہیں گے کہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, بیانات بھی ہوتے ہیں, آج سلسلے میں بھی بات ہوئی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے, ہمارے گھر میں بہتریاں آئیں, ہمارے کاروباری جو ہمارے جاننے والے لوگ ہیں ان میں بہتریاں آ جائیں, تو اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو اخلاق ہیں ہمیں ان کو اپنانا پڑے گا, سرکار کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و اطاعت میں اپنی زندگی گزارنا پڑے گا, پھر دیکھیں گے انشاءاللہ عزوجل آپ کو برکتیں ملیں گی. اور یہ ہوگا کب؟ جب آپ اچھے ماحول سے وابستہ ہوں گے. الحمدللہ مدنی چینل یہ کوشش کر رہا ہے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہفتوار اجتماعات میں آئیں, مدنی مذاکروں میں شرکت کریں, انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, ظاہر و باطن کی اصلاح ہوگی, اور انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ سے حصہ ملے گا. اللہ تعالی ہمیں سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی برکت سے با اخلاق بنا دے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتریاں بنا دے. آمین. وجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.